إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اهل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے درس جاری ہے. ارکان ایمان کا درس جاری ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان, توحید کے مسائل بیان کر رہے تھے اور توحید کی ضد شرک پر بات ہوئی. شرک اکبر کی صورتیں بیان کر رہے تھے پچھلے دروس میں, اور آج کے درس میں جہاں پر رکے تھے وہاں سے آغاز کرتے ہیں. پچھلے دروس میں 14 صورتیں میں بیان کر چکا تھا شرک اکبر کی, اور آج کے درس میں 15ویں اور 16ویں صورت سے شروع کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آج کی نشست میں شرک اکبر کی تمام صورتیں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. اگر وقت بچا آخر میں تو شرک اصغر کی صورتیں بھی بیان کریں گے, جیسے آپ ساتھیوں کا مشورہ ہو, یا آپ چاہیں تو آدھا جو وقت ہے تھوڑا سا بچے گا وہ سوال جو آپ نے نشست اوپن کر لیں, تو جیسے آپ چاہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شرک اکبر کی صورتوں میں سے شرک فی السجود و شرک فی الرکوع, سجدے میں شرک کرنا اور رکوع کی حالت میں شرک کرنا. سجدہ عبادت ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ عبادت اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کی جائے تو توحید فی العبادہ ہے, اور اگر غیر اللہ کے لیے صرف کی جائے تو یہ شرک فی العبادہ ہے. شرک فی العبادت کی ایک صورت ہے. اور اسی طریقے سے رکوع بھی, رکوع کرنا عبادت ہے. سجدہ ایک مستقل عبادت ہے اور رکوع ایک مستقل عبادت ہے. نماز میں اور قیام ایک مستقل عبادت ہے. نماز میں یہ سارے کے سارے مختلف صورتیں اکٹھے ہو جاتی ہیں. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ سجدہ اور رکوع عبادت ہے؟ ارشاد بار تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ایمان والو, ارکعوا رکوع کرو, واسجدوا اور سجدہ کرو, واعبدوا ربکم اور سارے کے سارے عبادات اپنے رب کے لیے صرف کر دو, وافعلوا الخیر اور اچھے کام کرتے رہو, خیر کے کام کرتے رہو, لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پالو. تو اس آیت کریمہ میں ارکعوا واسجدوا فعل امر ہے, اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے, فرض کے لیے ہوتا ہے. اور جیسے پہلے بیان کیا تھا, عبادت کی نشانیوں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے کوئی عمل کرنے کا تو وہ عبادت بن جاتا ہے. تو رکوع اور سجود دونوں عبادتیں ہیں. ایک غلط فہمی ہے سجود, سجدے کی اور رکوع کے بارے میں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سجدہ بت کو کیا جائے تب تو شرک ہے, لیکن یہ سجدہ اگر کسی بزرگ کی قبر پر کیا جائے تو یہ اس وقت تک شرک نہیں ہوتا جب تک کہ سبحان رب العالی نہ کہا جائے. مجھے بہت تعجب ہوا. اور یہ شبہ, یہ غلط فہمی جو ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ کسی عالم کی غلط فہمی ہے, یہ عوام الناس بہت ساری باتیں رائج ہیں, کیونکہ جو مخالفین علماء ہیں ان کی کتابیں, یہ غلط فہمی میرے سامنے نہیں گزری, عوام الناس سے میں نے کافی سنا ہے. تو یاد رکھیں سجدہ ایک مستقل عبادت, سجدے میں کیا کرنا کیا کہنا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن بذات خود سجدہ ایک فعل ہے, ایک عمل ہے. اور اس میں جو آپ ذکر کرتے سبحان اللہ, یہ زبان کا قول ہے, تو سجدہ بذات خود ایک مستقل عبادت ہے جسے پہلے بیان کیا. اور اگر زبان سے سبحان رب العالی کہتے ہیں تو یہ نماز کے لیے واجب ہے. نماز کے واجبات میں سے جو آٹھ واجب ہیں ان میں سے ایک واجب یہ ہے کہ سجدے میں سبحان رب العالی کہنا. سجدے میں سبحان رب العالی کہنا رکن نہیں ہے, یاد رکھیں. یعنی اگر ایک شخص ہے اس نے نماز پڑھی ہے اور سجدے میں اس نے سبحان رب العظیم کہہ دیا بھولے سے, اعلیٰ کہنا چاہتا تھا سبحان رب العظیم کہہ دیا, پھر اسے یاد آیا, کیا وہ سجدہ دوبارہ دہرائے گا؟ کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا, نماز کے آخر میں دو سجدے کرے گا. لیکن اگر وہ سجدہ ہی بھول گیا, ایک سجدہ ہی اس نے کیا نہیں, تو پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ کیونکہ سجدہ ایک رکن ہے, وہ نماز کے آخر میں ایک رکعت دہرائے گا پوری, صرف سجدہ نہیں, کیونکہ سجدہ مستقل نہیں ہوتا, ایک رکعت کا حصہ ہے جس میں قیام, سورہ فاتحہ, رکوع, پھر دو سجدے شامل ہیں. تو وہ ایک رکعت پوری کر کے پھر سجدہ سہو کرے گا. جس سے یہ ثابت ہوا کہ سبحان رب العلیٰ کہنا رکن نہیں ہے, ایک مستقل عبادت ہے, واجب ہے نماز کا, لیکن سجدہ بذات خود ایک مستقل عبادت ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہی حق اللہ تعالیٰ کا سجدہ جو ہے, اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے تو توحید فی العبادہ ہے, عین توحید ہے. اگر یہی سجدہ آپ بت کو کریں, چاہے کسی پیر کی قبر کو کریں یا چاہے کسی پیر کو کریں, تو یہ سجدہ جو ہے اس کو کہتے ہیں شرک فی السجود, یہ جائز نہیں ہے. دوسرا شبہ ہے سجدے کے معاملے میں, وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرے, انہوں نے سجدہ کیا. اگر سجدہ کرنا شرک ہوتا تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کبھی فرشتوں کو شرک کا حکم دیتے؟ اور دوسری غلط فہمی اس سے ملتی جلتی یہ ہے, یا دوسری ان کا غلط فہمی یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین نے اور بھائیوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اگر سجدہ کرنا شرک ہوتا تو اللہ کے پیارے نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے, اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے خود نبی ہیں, تو کیا ایک نبی دوسرے کو سجدہ کر رہا ہے وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شریعت تھی ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ سجدہ غیر اللہ کو کرنا شرک نہیں تھا, لیکن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کی ساری شریعت کو نسخ کر دیا, ساری کی ساری شریعت جتنی بھی تھی, جتنی تشریعات تھیں, سب کو نسخ کر کے اب دین اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت موجود ہے, اور ہمیں بھی حکم اسی شریعت پہ عمل کرنے کا ملا ہے. جو دوسری تشریعات تھیں جو دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے, کہ اس پہ عمل کر سکتے نہیں, اس میں علماء کا اختلاف ہے. جو قول راجح ہے, جو صحیح قول ہے, وہ یہ ہے اگر یہ قول جو تورات میں ہے یا انجیل میں ہے قرآن مجید سے ٹکراتا ہے یا شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتا ہے تو اس کو ہم نہیں لیں گے. اگر ٹکراتا نہیں تو اس پہ عمل کریں گے, اور نیت کیا ہوگی کہ ہم قرآن مجید پہ عمل کر رہے ہیں, کہ ہمیں حکم قرآن مجید پہ عمل کرنے کا ملا ہے, دین اسلام پہ عمل کرنے کا حکم ملا ہے. تورات انجیل پہ ہم عمل نہیں کر سکتے, یہ شریعت منسوخ ہو چکی ہے. ہاں ایمان ہمارا ہے کہ تورات بھی ہے انجیل بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں, لیکن کیا تورات کی آیت پہ عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, الا یہ کہ اس میں قرآن مجید سے یا شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراؤ نہ ہو. جب ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں اب ٹکراؤ نظر آ رہا ہے, وہاں پہ سجدہ کر سکتے, یہاں پر سجدہ کو منع کر دیا گیا. اور اس کی جو واضح دلیل ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ شام سے آئے, اور شام سے آتی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے لگے تو سجدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت معاذ بن جبل نے سجدہ کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور یہ سوال کیا, اے معاذ تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت معاذ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں شام میں تھا, وہاں پہ لوگ اپنے بڑوں کو, اپنے پادریوں کو, اپنے رہنماؤں کو سجدہ کرتے تھے. میں نے یہ سوچا اس دنیا میں اگر کوئی شخصیت سجدہ کے لائق ہے تو وہ آپ ہیں, آپ سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں ہے, کوئی شخصیت نہیں ہے, میں نے اس لیے آپ کو سجدہ کیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا, اور یہ فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کی حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو شوہر کو سجدہ کرتی. سجدہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو کیا معاذ بن جبل نے شرک کیا؟ نہیں, انہوں نے شرک نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ علم ہی نہیں تھا. ان سے عمل ہوا, شرکیا عمل ہوا ان سے, لیکن کیا وہ مشرک تھے؟ نعوذ باللہ, مشرک نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ ایک رکاوٹ تھی اس کفری عمل کی, ایک رکاوٹ تھی. کیا رکاوٹ تھی؟ جہل. ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہماری شریعت میں یہ چیز منسوخ ہو چکی ہے, یہ جائز نہیں ہے. ان کی شریعت میں ہوگا تعظیم کے سجدہ کرتے تھے اور کرتے بھی ہوں گے یہود و نصارہ, لیکن ہماری شریعت میں یہ منسوخ ہو چکی ہے, یہ اب کسی کے لیے جائز سوائے اللہ تعالیٰ کے. معاذ بن جبل اپنے اس عمل سے رجوع کیا اور توبہ کی اللہ تعالیٰ سے. تو کیا کسی کی تعظیم کے سجدہ کر سکتے ہیں؟ جی نہیں, کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے, جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تعظیم اور سجدہ عبادات ہیں اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کر سکتے ہیں, کسی اور کو نہیں. اچھا, تعظیم کے لیے سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہا کہ ان کی اپنی شریعت تھی. دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں سے ایک شریعت یہ بھی تھی کہ جب حوا علیہ السلام کو حمل ہوتا تو لڑکا اور لڑکی ہوتے جڑوا. اللہ تعالیٰ حکمت تھی, اب اس بشریت کو جنم دینا تھا, یہ بشریت پھیلنے والی تھی. اب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, کن فیکون سے اس انسان کو پیدا کر دیتا تو کر سکتا تھا, کیونکہ یہ دین حکیم ہے, یہ فطرت کا دین ہے, یہ عقل والوں کا دین ہے جو صحیح عقل رکھتے ہیں, یہ قلب سلیم والوں کا دین ہے جو قلب سلیم رکھتے ہیں, جو قلب سلیم کے مالک ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ ایک پیٹ میں دو بچے ہوتے, ایک لڑکا ایک لڑکی. جب دوسرا حمل ہوتا اس میں بھی ایک لڑکا ایک لڑکی, تو پہلے حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے شادی کرتے اور پہلے حمل کی لڑکی دوسرے حمل کی لڑکی سے شادی کرتے. جو ایک پیٹ سے پیدا ہوئے آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے, اس طریقے سے اپوزٹ طریقے سے شادی کرتے تھے اور یہی ان کا طریقہ تھا. تو کیا دونوں بہن بھائی ہیں کہ نہیں؟ دونوں تو بہن بھائی ہیں, چاہے اکٹھے پیدا ہوئے, ماں باپ تو ایک ہی ہیں دونوں کے, بہن بھائی ہیں دونوں. کیا ہماری شریعت میں بہن بھائی سے شادی کر سکتی ہے؟ تو نہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سجدہ جائز ہے تعظیم کے جو اس زمانے میں تھا, تو آپ پھر بہن بھائی کو شادی پر بھی آپ کو راضی ہونا چاہیے کہ یہ بھی جائز ہے. وہ یاد رکھیں, جس نے بھی یہ کہا کہ بہن بھائی کی شادی ہو سکتی ہے جائز ہے, وہ دار اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ واضح ممانعت آئی ہے, حرمت علیکم امہاتکم, اور بہن کا لفظ بھی ہے, واخواتکم, تم پر حرام ہے, ہمیشہ کے لیے حرام ہے, تمہاری ماں, تمہاری بیٹی, تمہاری بہن. تو بہن تو حرام ہے, اور جس نے بہن سے شادی کی اور یہ دلیل پیش کی کہ کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے, ان کی بھی شریعت تھی, تو میں نے ان کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے میں نے بہن سے شادی کی ہے, ہم کہیں گے بھائی میرے وہ شریعت منسوخ ہو چکی ہے, اب ہمیں حکم جو ملا ہے وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہے. وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, ہمیں جو حکم ملا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہے, اور جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان میں حرام ہے کوئی شخص بہن سے شادی کرے, اور جو کوئی حرام چیز کو حلال کر دے اسے کہتے ہیں استحلال, اور اس پہ اجماع ہے امت کا کہ وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. بات واضح ہوئی؟ تو سجدہ جو ہے عبادت, مستقل عبادت ہے, کسی کے لیے تعظیم کے لیے بھی جائز نہیں, شرک ہے, اور چاہے سبحان رب العالی پڑھے یا نہ پڑھے شرک ہے, اور رکوع بھی اسی طریقے سے. نمبر 17, شرک فی حلق الرأس, سر منڈوانے میں شرک. سر منڈوانا عبادت ہے, اور یہ عبادت, سر منڈوانے کی عبادت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے, ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله, اس وقت تک اپنے سر کے بال نہ منڈواؤ جب تک کہ تمہارا حدی اپنی جگہ پہ نہ پہنچ جائے, یعنی قربانی نہ کر لو. جب حج کے اعمال مکمل ہو جائیں پھر سر منڈوا لو. جب اللہ نے منع فرمایا تو اس کا مطلب ہے یہ عبادت ہے, سر کے بال وقت میں منڈوانا عبادت ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ, اب نسک کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اس کے دو معنی ہوتے ہیں، معنی اور ہیں جو معروف ہیں، دو معنی ہیں. نسک عبادت کو بھی کہا جاتا ہے اور نسک حج کے اعمال کو بھی کہا جاتا ہے اور نسک قربانی کو بھی کہا جاتا ہے. عبادت نسک ہے، حج کے سارے اعمال مختلف جو نسک ہے، طواف نسک ہے، صفا مروہ کرنا حج کے لیے نسک ہے، بال منڈوانا نسک ہے، کنکریں مارنا نسک ہے، عرفات میں ٹھہرنا نسک ہے، ان کو کہتے ہیں انساک الحج. تو سر کے بال منڈوانا عبادت ہے، صرف اللہ تعالی کے لیے سر کے بال منڈوانا یہ توحید ہے، اور کسی اور کے لیے سر بال منڈوانا شرک ہے. اچھا، ایک صورت ہے انسان ویسے منڈوانا چاہتا ہے، کسی کے سامنے ذلت و انکساری کے ساتھ نہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں، لیکن گرمی ہے، گرمی میں سر بال منڈوانا چاہتا ہے، کیا شرک ہے؟ نہیں، یہ شرک نہیں. سر کے بال منڈواؤ، آپ کٹنگ کرواؤ، بشرطیہ کہ عورتوں سے مشابہت نہ ہو، کافروں سے مشابہت نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں. یا آدھے سر کے بال منڈوا دیے، آدھے چھوڑ دیے، اسے قضا کہتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا ضابط یہ ہے سر کے بال منڈوانوں کا، جس میں اجر اور ثواب کے لیے سر کے بال منڈوائے جائیں، یہ عبادت ہے. اور جو ویسے دنیا کے لیے سر بال منڈوائے جائیں تو یہ عادت ہے، دونوں ایک باریک بال ہے. شرک کتنا قریب ہے دیکھیں، اس لیے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ آپ کے بالکل قریب ہے، جوتے جیسے آپ کے قریب ہوتے ویسے جنت و دوزخ بھی قریب ہے. اقرب الیہ من شراک النعلی، سبحان اللہ. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی اور شرک سے دور ہوئے تو الحمدللہ جنت کے راستے پہ ہیں، اور جو اس فہم سے محروم ہوئے یہ سمجھنا نہیں چاہتے تو جہنم کے راستے میں چل رہے ہیں. تو حلق الرأس عبادت ہے، سر کے بال منڈوانا عبادت ہے. اگر کوئی شخص کسی مزار پہ جا کے کہے کہ میں نے یہ منت مانی ہے کہ اگر میرا بیٹا امتحان میں پاس ہو جائے میں اس کے سر کے بال فرام پیر کی قبر جا کے منڈواؤں گا، یہ شرک ہے. حلق الرأس، میرے بھائی آپ ویسے منڈواؤ، قبر کی طرف جانے سے کیا تک بنتی ہے تمہاری، وہاں پہ کیوں جا کے منڈواتے ہو؟ لے کہ آپ کے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی فضیلت موجود ہے اس بزرگ کے لیے، اس پیر کے لیے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب یہ عرس اور میلے ہوتے ہیں، لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، سالانہ فلاں بابا کا عرس ہے، فلاں پیر کا عرس ہے، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور جب عرس ختم ہوتا ہے اپنے سر کے بال بھی منڈواتے ہیں. اور کچھ ایسی قبریں میں نے دیکھی ہیں جہاں پر ایک تنگ سا راستہ ہے، کہتے ہیں یہ پل صراط ہے، جو اس سے ابھی گزر جائے گا تو وہ اس پل صراط سے بھی گزر جائے گا، جو یہاں پر جس کے قدم ڈگمگا جائیں گے، لڑکھڑا جائے گا، گر جائے گا، تو وہ اس پل صراط سے بھی گرے گا. تو اپنے پیر سے عقیدہ پختہ رکھو، مضبوط رکھو، آپ یہاں سے بڑی سپیڈ سے یہاں سے اس تنگ راستے سے نکل سکتے ہو. اور جو گر گیا تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا عقیدہ اس پیر کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اپنا رجوع کرے اور اپنا عقیدہ بہتر کرے. اور کچھ ظالموں نے کچھ چھوٹے چھوٹے خاص جگہوں پہ ایک چھوٹے سے ایسے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، چھوٹا سا سوراخ سمجھ لیں آپ، وہاں پہ ہاتھ اندر کرتے ہیں اور کبھی کبھی چٹ مل جاتی ہے، تو وہاں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں وہ چٹ حاصل کرنے کے لیے. اس پیر صاحب نے کوئی چٹ ہمیں دی ہے، کسی میں خوشخبری ہے، اکثر خوشخبریاں ہوتی ہیں پیسہ لینے کے لیے، کسی کو جنت کی خوشخبری مل رہی ہے، کسی کو شادی کی خوشخبری مل رہی ہے، کسی کو مال و دولت کی خوشخبری مل رہی ہے. بہت کم ایسی چٹیاں ہوتی ہیں کہ دوزخ کی خبر ہے یا فلاں مصیبت ہوگی فلاں مصیبت ہوگی. تو یاد رکھیں یہ جو دل کا تعلق ہے یہ بڑا نازک تعلق ہے، دل کے معاملے نازک ہوتے ہیں، جیسے بہت بات مشہور ہے، اگر اس دل میں غیر اللہ کی محبت جاگ اٹھی، ذلت انکساری محبت امید اور ڈر کے ساتھ، تو پھر تو اس دل کی خیر نہیں، کیونکہ یہ بنیادیں عبادت کے ارکان ہیں یہ جو پانچ میں نے بیان کیے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز موجود ہے تو یہ عین توحید ہے، اور وہ دل قلب سلیم ہے جو ایمان اور توحید کے نور سے بھرا ہوا ہے. اور جس دل میں یہ چیز نہ ہو، ہاں اللہ تعالیٰ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، فلاں بزرگ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، تو ایک دل میں دو اپوزٹ عقیدہ نہیں رہ سکتے، یاد رکھیں، بالکل تناقض ہے. ایمان اور کفر ایک دل میں کبھی بھی نہیں رہ سکتے، یا ایمان ہے یا کفر ہے، یا ایمان کی روشنی ہے یا کفر کی ظلمت ہے. روشنی اور ظلمت اکٹھے ہو سکتی ہے؟ دنیا میں دیکھ لیں آپ، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سورج اور اندھیرا اکٹھا ہو؟ ابھی یہ لائٹ بند کر دیں اندھیرا ہو جائے گا، جلا لیں تو لائٹ ہوگی. تو روشن اور اندھیرا ایک وقت نہیں اکٹھے ہو سکتے، دنیا میں بھی نہیں ہو سکتے، انسان کے دل میں بھی نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں. نمبر 18، شرک فی الاعتکاف، مجاوری میں شرک کرنا. مجاوری میں شرک ہوتا ہے؟ مجاوری کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں، ترجمہ ہے مجاوری. اعتکاف اللہ تعالی کے گھروں میں محدود وقت کے لیے عبادت کی نیت سے رہنا، یہ اعتکاف کے عام الفاظ میں تعریف ہے. اگر آپ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں کسی خاص وقت کے لیے اس نیت سے بیٹھتے ہیں، عبادت کی نیت سے بیٹھتے ہیں، تو یہ آپ کا اعتکاف ہے. اور اعتکاف عبادت ہے، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے ہیں. اور اعتکاف بہت بڑی فضیلت ہے، رمضان کے مسائل میں انشاءاللہ بیان کریں گے وقت ملا تو. اور اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا میرے گھر کی تعمیر کرو، جب تک کعبہ کی تعمیر ہو گئی انہیں حکم دیا طہر بیتی الطائفین والعاکفین ورکع السجود، طواف کرنے والوں کو کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک رکھو، اس کی صفائی ہونی چاہیے اور پاک ہونا چاہیے. کس چیز سے؟ معنوی نجاست سے، معنوی گندگی سے اور حسی گندگی سے. یعنی جو بت پرستی ہے، جو شرک ہے، اس کو بھی دور کر دو میرے گھر سے، اور جو عام جو نجاستیں ہیں، اس جو گندگی پھیلی ہوئی زمین کی، اس کو بھی صاف کر دو. تو اعتکاف عبادت ہے. یہ اعتکاف اگر کوئی شخص کسی مزار کے لیے، کسی پیر کے لیے، میں چند دن وہاں پہ جا کے اعتکاف کروں گا، میرا فلانا کام ہو جائے، میری یہ منت ہے، اگر مجھے فلان بزنس میں منافع ملا تو میں 2 دن یا 3 دن اعتکاف کروں فلان پیر کی مزار میں، ہم کہیں گے یہ شرک ہے. یاد رکھیں، وہ شرک اکبر کی صورت ہے. اعتکاف عبادت ہے، اور یہ عبادت غیر اللہ کے لیے صرف کرنا کسی پیر کی یا کسی مزار والے کے لیے، تو یہ شرک فی العبادہ ہے، یاد رکھیں، تو یہ جائز نہیں ہے. ایک اور صورت ہے شرک کی، شرک اکبر کی، شرک الحاکمیہ، حاکمیت میں شرک، قانون سازی میں شرک کرنا. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلے کرنے کا جو موضوع ہے، بہت لمبا موضوع ہے، اور اس کے لیے ایک خاص نشست ہونی چاہیے، انشاءاللہ ہوگی بھی کبھی دروس میں آگے یا پیچھے کبھی کریں گے. 10 صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے کی، 10 صورتیں ہیں. ان میں سے 6 صورتیں کفر اکبر کی ہیں، 3 صورتیں کفر اصغر کی ہیں، اور 1 صورت جائز ہے، اس میں یعنی کوئی حرج نہیں. کفر اکبر ہے، کفر اصغر ہے، اور 1 صورت ہے جو اس میں کوئی حرج نہیں، جائز نہیں، کوئی حرج نہیں، اس میں مواخذہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص، اس میں مثال سے بیان کرتا ہوں، اگر کوئی شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چور کی سزا جو ہے ہاتھ کاٹنا شریعت میں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر اس کو 10,000 ریال کا جرمانہ، اس پہ 10,000 کا جرمانہ فرض کر دیں کہ وہ 10,000 کا جرمانہ دے گا، فائن دے گا، اور 2 مہینے کی قید اس کے لیے سزا ہے، تو ہاتھ کاٹنے سے بیچارہ بچ جائے گا، بیچارہ چور بیچارہ بچ جائے گا. تو یہ اس نے اپنا فتویٰ دیا، اس طریقے سے اپنا قانون سازی کیا، اپنا قانون پاس کیا، چاہے یہ قانون پاس کرنے والا عام انسان ہو، جج ہو، یا وزیر ہو، یا کوئی حکمران ہو. اب اس نے یہ قانون پاس کر دیا، اس کا حکم کیا شریعت میں؟ اکثر لوگ غلطی کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ شرک اکبر ہے، جس نے ابھی قانون سازی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی چور چوری کرے اس کو چوری ثابت ہو جائے تو دائیں ہاتھ کو مٹھی کے جوڑ سے کاٹ دینا ہے جب چوری ثابت ہو جائے. اور چوری کو ثابت کرنے کے لیے 8 شرطیں ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس چوری ہو گئی تو بس ہاتھ کاٹو اس کا, نہیں. یہ شریعت, اس لیے جو مخالفین اسلام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا دین کیسا عجیب سا دین ہے, تم تو بڑی برولیلٹی ہے تمہارے دین میں, بڑی سختی ہے, بڑی, یعنی یہ کیا طریقہ ہے, بےچارے انسان ہاتھ کاٹ دیتے ہو, اس نے چوری کی ہے تو کوئی اور, آپ کے پاس کوئی اور نظام نہیں ہے, کوئی اور طریقے, کوئی اور سسٹم نہیں ہے, اس کو ہاتھ بچ جائے بےچارے کا, اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا اسلام میں, شریعت میں ایک سسٹم ہے, خاص قانون ہے کیسے ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور کب کاٹا جاتا ہے, اور اس کی شرطیں ہیں, یعنی کہ جس نے چوری کے ہاتھ کاٹو اس کے ان شروط کو ضابط کے مطابق پھر کاٹا جاتا ہے. اب اس شخص نے قانون سازی کی ہے, چاہے حکمران ہو چاہے عام انسان ہو, شریعت کے لحاظ میں سب برابر ہیں. قانون سازی کی ہے چاہے حکمران نے کی ہے چاہے ایک عام انسان نے کی ہے, یہ چاہے جج نے کی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس قانون سازی کی شریعت میں حکم کیا ہے؟ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں, میں نہیں اس کو مانتا. چور کی سزا یہ ہے, چور کی سزا یہ ہے کہ اسے 2 مہینے کی قید اور 10,000 ریال جرمانہ ہونا چاہیے. اب اس کی حکم دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ سورۃ المائدہ میں بیان کی ہے, اللہ تعالیٰ نے الحکم غیر ما انزل, اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا, اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے, ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, ایک آیت میں, پھر ایک آیت کے بعد ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون, تیسری آیت میں ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. مسئلہ ایک ہے, جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا, فاولئك هم الكافرون وہ کافر ہیں, فاولئك هم الفاسقون وہ فاسق ہیں, فاولئك هم الظالمون وہ ظالم ہیں. اگر 2 پچھلی آیتیں نہ ہوتی تو کفر تھا, بات ختم تھی. تو 3 مختلف آیتیں آئیں, جب کفر کا اطلاق ہو تو اکبر ہوتا ہے, جب فسق کا اطلاق ہو تو اصغر ہوتا ہے, اور جب ظلم کا اطلاق ہو بغیر قید کے تو وہ بھی اصغر ہوتا ہے. بات سمجھ آئے؟ یعنی مسئلہ ایک ہی ہے, اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ کے خلاف فیصلہ کرنا مسئلہ ایک ہے. حکم کیا ہے؟ 2 حکم ہیں, کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے, کفر اصغر کی 2 صورتیں, یا تو فسق یا ظلم ہے. بس سمجھے. اب دیکھتے ہیں یہ شخص جس نے یہ فتویٰ دیا ہے, اسے کہتے ہیں آپ نے فتویٰ کیوں دیا, کیوں ہم یہ نہیں کہہ سکتے تم کافر ہو گئے ہو یا تم فاسق یا ظالم ہو, کافر بھی ہو سکتا ہے, فاسق بھی ہو سکتا ہے, ظالم بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ کہتا ہے, اب اس کا جواب دیکھیں, وہ کہتا ہے میں نے یہ اس لیے فیصلہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتا ہوں قرآن مجید, یہ کفر اکبر ہے, کسی کو شک نہیں, اجماع ہے اس پر. دوسرا شخص کہتا ہے میں نے اس لیے یہ فیصلہ کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی اچھا ہے مانتا ہوں, یہ بھی اچھا, دونوں برابر ہیں, یہ بھی کافر کفر اکبر ہے. تیسری صورت وہ کہتا ہے دیکھو میں نے اس لیے یہ فیصلہ کیا ہے, وہ فیصلہ ہے قرآن میں مانتا ہوں لیکن یہ اس سے اچھا ہے, اس کے ہاتھ تو بچ جاتا ہے, یہ بھی کفر اکبر کی صورت ہے. اگر اس نے کہا نہیں میں قرآن کو مانتا ہی نہیں, یہ جحود ہے, یہ بھی کفر اکبر کی صورت ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ اور شخص آ کے کہتا ہے میں تو شروع سے نعوذ باللہ اس کو مانتا ہی نہیں ہوں, کہ یہ فیصلہ جو قرآن مجید میں ہے یہ تو شروع سے میرے دماغ میں نہیں آتا ہے, اس کو مانتا ہی نہیں ہوں میں شروع سے, یہ تکذیب ہے. جحود ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد, ایمان لانے کے بعد جھٹلانا تکذیب ہے, جحود ہے, ایمان لانے کے بعد جھٹلانا جحود ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا فرعون کے بارے میں وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا, کہ انہوں نے توحید کو سمجھا, کلمہ توحید کو جانا لیکن جھٹلایا کیوں, تکبر کی وجہ سے. استيقنت ہے اندر سے یقین ہے کہ وہ اپنا خالق نہیں ہے, فرعون نے اپنا آپ کو خالق نہیں, اس نے اپنا کو پیدا نہیں کیا, فرعون کو یقین ہے کہ وہ رب نہیں ہے, وجحدوا بها, لیکن اندر سے کیسے جھٹلا سکتے ہیں اپنے آپ کو, واستيقنت انفسهم. تو جحود ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد, اور تکذیب ہوتا ہے شروع سے بغیر ایمان کے کسی کو جھٹلا دینا، یہ تکذیب کی ایک اور صورت ہے. تو اگر فیصلہ کرنے والا ان صورتوں میں فیصلہ کرے تو یہ کافر کفر اکبر چاہے حکمران ہو، چاہے محکوم ہو، چاہے قاضی ہو، چاہے عوام الناس میں سے ہو. اگر وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی سیدھی سی بات ہے، میں مانتا ہوں کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، قرآن مجید بالکل صحیح ہے، وہی حکم ہونا چاہیے، لیکن سیدھی سی بات ہے میرے کرسی کا مسئلہ ہے، میری دنیا جاتی ہے، اگر میں یہ فیصلہ نہیں کرتا تو پھر مجھے ووٹ کون دے گا؟ تو سیدھی سی بات ہے مجھے کرسی کی پڑی ہے، میں اس لیے یہ فیصلہ کرتا ہوں. میں مانتا ہوں میں برا کر رہا ہوں، میں مانتا ہوں میں برا کر رہا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، مجبوری کی دنیا میری مجبوری ہے. یہ کافر ہے، کفر اکبر ہے، یہ کفر اکبر نہیں، یہ کفر اصغر ہے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ یہ کفر اصغر کی صورت ہے. کیوں؟ اسے جھٹلایا نہیں کسی چیز کو، اور نہ بہتر سمجھے نہ برابر سمجھے. جو شریعت کا اللہ تعالیٰ کا حکم جو بھی ہو ویسا ویسا ہے، لیکن دنیا کی شہوت نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ یہ گناہ کرے. جیسا کہ زانی ہے، اللہ تعالیٰ منع فرمایا کہ نہیں زنا کرنا، نہ کرنا، لا تقرب الزنا، منع فرمایا کہ نہیں؟ اور نہیں تحریم کے لیے کہ نہیں؟ تحریم کے لیے. اگر ایک زانی زنا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ زنا حرام ہے ہی نہیں، یہ تو کافر ہے، اس میں شک ہے اس کے کفر میں. کیوں؟ قرآن مجید کو جھٹلایا. لیکن ایک شخص سے کہتے ہیں زنا میں کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ گناہ ہے، لیکن میں توبہ کروں گا انشاءاللہ، میں شہوت بہت زیادہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، میں جانتا ہوں کہ گناہ ہے، یہ شخص کافر ہے کیا؟ نہیں. تو دونوں صورت میں کیا فرق ہے؟ اس نے بھی اللہ تعالیٰ قانون کو تبدیل کیا، اللہ تعالیٰ قانون کو تبدیل کیا. تو اس لیے استفسار ضروری ہے. اور جو آخری صورت ہے وہ یہ ہے، ایک مجتہد ہے، عالم ہے، اس نے اجتہاد کیا اور اس کا اجتہاد قرآن حدیث سے غلط ثابت ہوا، مخالف ثابت ہوا، کیا یہ کافر کفر اکبر ہے؟ کفر اکبر ہے یہ؟ نہیں. کفر اصغر ہے؟ نہیں. ایسے شخص اگر اس کا اجتہاد صحیح نکلا تو دگنا اجر ہے، غلط نکلا تو ایک اجر ضرور ملے گا. حالانکہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ہے، قانون سازی یہاں پہ بھی ہوئی ہے، لیکن ایک اجر بھی لے گیا. تو سب برابر ہیں کیا؟ کوئی کافر کفر اکبر ہے، کوئی کافر کفر اصغر ہے، اور کسی کو اجر و ثواب مل رہا ہے، تینوں نے ایک ہی کام کیا. بات سمجھے؟ کام ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون میں قانون سازی ہوئی ہے. فرق کیا ہے؟ یہ دل کے عمل میں فرق ہے. اور ایمان اور نفاق یہ دل کے اندر، دل کے اعمال ہیں. یہ جو پہلی صورتیں تھیں کفر اکبر کی، وہ تو اندر سے اس کا ایمان ہے ہی نہیں. یعنی یہ کیسا کوئی شخص مومن ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے یہ قانون زیادہ بہتر ہے؟ مومن ہو سکتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا اس کے ایمان کا. تو وہ منافق ہے، نفاق اکبر دار اسلام سے خارج ہے. اسے کہتے ہیں کفر و نفاق. اب پتہ ہے کفر کی صورتیں کتنی ہیں؟ پانچ صورتیں کفر کی. کفر التکذیب، کفر الجحود، کفر الشک، کفر النفاق، کفر الاعراض. تکذیب کفر، جس نے جھٹلایا، شروع سے جھٹلایا، یہود نے جھٹلا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے نبی، جھٹلانا ہے کہ نہیں؟ تکذیب ہے. کفر الجحود، نبی مانا ہے، ایمان لانے کے بعد مسلمان ہو درسہ میں داخل ہو گئے، پھر نعوذ باللہ نبی کو گالی دی، یا نعوذ باللہ یہ کہا کہ دوسرے نبی بھی آئیں گے، وہ دروازہ بند نہیں ہے، تو یہ کفر الجحود ہے. جیسا میں خاتمیت کا انکار کرنا کفر الجحود ہے. یہ کفر الشک، مجھے شک ہے کہ نماز فرض ہے یا نہیں فرض، مجھے شک ہے فجر کی نماز فرض ہے کہ نہیں، یہ بھی کفر ہے، یاد رکھیں. کفر شک کہتے ہیں. کفر نفاق جیسے یہ صورت ہے، دل میں شروع سے ایمان ہے ہی نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے. عبداللہ بن عبید بن سلول کیا تھا؟ مومن تھا، منافق تھا، نفاق اکبر، کافر تھا وہ، لیکن چھپا ہوا تھا اپنی جان اور مال بچانے کے لیے، کلمہ پڑھ لیا جھوٹا اس نے بس. تو اس عبداللہ بن عبید بن سلول کے دل میں، دل کو دیکھیں، اور ایسے شخص کو دل کو دیکھیں جو کہتا ہے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بہتر ہے. دونوں کو فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ دونوں نفاق ہے. اس کے دل میں تو ایمان ہے، اس کے دل میں بھی ایمان نہیں تھا، اس کے دل میں بھی ایمان نہیں ہے. لیکن وہ شخص جو کہتا ہے میں مان تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن میں دنیا سے مجبور ہوں، تو یہ کافر، یہ اس کے برابر ہے؟ اس کے ایمان تو موجود ہے، لیکن شہوت کی غلبت نے، شیطان کے وسوسے نے اس کو گناہ کبیرہ پر کرنے کا آمادہ کیا. تو گناہ کبیرہ ہے لیکن شرک کفر اکبر نہیں ہے، یاد رکھیں. بات سمجھے؟ کلیئر ہوئی بات؟ تو آتے اپنے بات کے، شرک فی الحاکمیت، حاکمیت اللہ تعالی کی ہے اور اللہ تعالی کا حق ہے، اور یہ حق حاکمیت کا اگر کوئی اور اس میں شریک ہو جائے یا کوئی شخص کسی کو شریک کر دے حاکمیت میں تو اسے کہتے شرک فی الحاکمیہ. اور اس میں تینوں قسم کے شرک شامل ہو جاتے ہیں، شرک فی الربوبیہ، شرک فی الالوہیہ، اور شرک فی الاسماء والصفات. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اور اللہ تعالی کے نازل کردہ فیصلے سے فیصلہ کرنا ایمان ہے، توحید ہے، عبادت ہے. ایمان قول اور عمل ہے، جیسے آپ جانتے ہیں زبان کا قول ہے، دل کے تصدیق اور جسم سے عمل کرنا ہے، یہ ایمان کا مجموعہ ہے، یہ سارا دین ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہی فیصلہ کرتا ہے، قانون سازی نہیں کرتا، تو اس کا ایمان بھی درست ہے، اس کا دین بھی درست ہے، اس کی توحید بھی درست ہے. لیکن جس نے اس فیصلے میں گڑبڑ کی، یا تو اس کا ایمان نہیں، یا ایمان کم ہے، یا بالکل نہیں ایمان کم ہے، یا اس کی توحید میں غلطی ہے، وہ شرک کی طرف جا رہا ہے، یا وہ دین سے خارج ہو گیا ہے. ایمان ہے، توحید ہے، اور دین ہے، حاکمیت اور اللہ تعالی کے فیصلے کے اور اللہ تعالی کے فیصلے سے فیصلہ کرنا ایمان ہے، توحید ہے، اور دین ہے. تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جو فیصلہ فلاں شخص نے کیا ہے وہ صحیح ہے اور وہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے قانون سے، تو اس شخص نے شرک کیا. ربوبیت میں شرک اس لیے کیا کہ حاکمیت ربوبیت کی صفت ہے، جو حاکم ہے اسی کی چلتی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اور اسی کے اشارے پر سارے کے سارے کائنات چلتی ہے. تو ربوبیت کی صفت ہے حاکمیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور توحید فی العبادہ، ہم حاکمیت میں کیسے عبادت کرتے ہیں جانتے ہیں؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کے قانون سے ہی اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہی اپنی زندگی گزارتا ہے، تو عبادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مسجد میں نماز پڑھو، مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت ہے. جو انسان مسجد کی طرف جاتا ہے، آپ جانتے ہیں، اسے 300 سے زیادہ ثواب ہوتا ہے. ایک نماز آپ پڑھیں مسجد میں جا کے، ایک عبادت پہ عمل نہیں کر رہے آپ، 300 سے زیادہ عبادات پہ آپ نے عمل کیا. نیت سے لے کے دل کا عمل ہے، نیت مستقل عبادت ہے، وہاں سے لے کے آخری قدم تک جب آپ گھر کے اندر داخل ہوتے مسجد سے نکلنے کے بعد. آپ گنے کتنی ہیں؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 300 کے قریب عبادتیں اور ثواب بیان کیے ایک نماز کو باجماعت ادا کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہی زندگی گزارنا یہ عبادت ہے. اور اسماء و صفات میں کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحکم، حکم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور حاکمیت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو جس نے یہ حکم کسی اور کو بنا دیا، تو اس نے شرک فی الاسماء و صفات بھی کیا. تو اس میں تین قسم کے شرک پائے جاتے ہیں، اور اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ کسی کو یہ کہیں کہ فلاں کافر ہے یا دار اسلام سے خارج ہے یا مشرک شرک اکبر ہے، تفصیل بہت ضروری ہے. عام طور پہ یہ بات کہنا کہ جس نے بھی غیر اللہ کو سجدہ کیا وہ مشرک ہے، یہ عام ہے. جس نے غیر اللہ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف فیصلہ کیا، کیا اس کو بھی کہہ سکتے کہ وہ بھی کافر ہے؟ نہیں، یہاں پہ تفصیل ہے، اس کی نیت پہ مبنی ہے. ظاہر اور باطن کو دیکھا جاتا ہے، ظاہراً اس سے کفر عمل ہوا، لیکن حقیقتاً کفر عمل ہے کہ نہیں. اگر یہ ظاہراً بھی اس میں ضروری نہ ہو تو ظاہر کو جاننا، تو آیت ایک ہوتی، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، وہ کافر ہیں. اور جب کفر کے طلاق ہوتے تو اکبر ہی ہوتا ہے ہمیشہ. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، جب یہ مسئلہ بیان کیا تو فاسقوں کا لفظ بھی آیا اور ظالموں کا لفظ بھی آیا. فاسق بھی ہو سکتے ہیں، ظالم بھی ہو سکتے ہیں اور کافر بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم بھی جب یہ بات کرتے ہیں اسی تفصیل سے بات بیان کرتے ہیں. اور مشہور گروہ جو خوارج ہے، جب وہ نکلا اس کا سب سے پہلے نعرہ کیا تھا جانتے ہیں؟ ان الحکم الا للہ. حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ کلمت حق اريد بها باطل، کہ تو بات تو حق ہے، حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا فساد کرنے والے ہیں لوگ. فساد ہوا کہ نہیں؟ فساد ہوا امت میں، آج تک وہ فساد چلا رہا ہے. ان کا یہ گمان تھا کہ حضرت علی نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا ہے. خوارج بھی دیندار تھے، دنیا والے نہیں تھے، دنیا کے پجاری نہیں تھے، ظاہر متقی پرہیزگار لوگ تھے وہ. لیکن جب راہ راست سے ہٹے تو ان کو حضرت علی بھی نعوذ باللہ کافر لگے، کیونکہ تم نے تو کفر کیا. حضرت علی کو حکم دیا ان لوگوں نے کہ کلمہ پڑھو، پھر ہم آپ کے ساتھ آتے ہیں. سبحان اللہ، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ عقل ہے؟ ارے وجہ کیا ہے بھئی؟ آپ نے فیصلہ جو کیا ہے یہ قرآن کے فیصلے سے بالکل ہٹ کے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہے یہ، اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف فیصلہ کیا وہ کافر ہے. دیکھیں اطلاق. اللہ کے بندے، یہ کیسی بات کر رہے ہو تم لوگ؟ پہلی بات یہ کہ فیصلہ غلط ہوا ہی نہیں، فیصلہ تو عین قرآن کے مطابق ہوا ہے. جب دو گروہ آپس میں لڑے تو حاکم اللہ تعالیٰ کے کلام کو کیا دونوں گروہوں نے، اور جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو فیصلہ تھا اسی پہ عمل کیا. وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن کا فیصلہ دیا تو لوگوں کا کیا حق ہوا ہے؟ دیکھیں عقل دیکھیں کیسے ماری جاتی ہے. میرے بھائی قرآن کا فیصلہ، قرآن انسان ہی پڑھیں گے، اب قرآن خود تو نہیں بولتا، اب انسان پڑھ کے فیصلہ سنائیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نہیں قرآن ہی فیصلہ کرے گا، اب قرآن کیسے بولے گا؟ اب وہ انسان ہی فیصلہ، قرآن پڑھیں گے، اس کے مفہوم کو سمجھیں گے، پھر مفتی فتویٰ کیسے دیتا ہے؟ قرآن کو پڑھتا ہے، اس کا حکم کو سمجھتا ہے، سب دلائل کو دیکھتا ہے، پھر فتویٰ دیتا ہے. اس کے بعد کیوں مانتے ہیں تم لوگ؟ یہ کوئی کہتے کہ یہ تمہارا قول ہے، قرآن کا قول نہیں ہے. لیکن جیسے جب مت ماری ہے تو ایسے ماری جاتی ہے، پھر جب رہراز سے ہٹے تو ایسے ہٹے، اندھے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو یہ قرآن کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ان حکام کا فیصلہ جو کو آپ نے حاکم بنایا. حالانکہ وہ خود راضی تھے پہلے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عامر بن العاص دونوں بڑے بڑے صحابی ہیں. نہیں، یہ تو ان کا فیصلہ ہے. تو وہاں پہ غلطی ہوئی، اور اس غلطی کی وجہ سے جو فساد زیادہ ہوا آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، اور حضرت علی کو شہید کر دیا گیا ممبر میں نماز پڑھتے ہوئے. دیکھ سبحان اللہ، یہ نماز کے لیے جا رہے تھے، ابھی شروع نہیں کہ اس وقت حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا. تو یہاں تک بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ان الحکم الا للہ، حاکمیت سے بات شروع ہوئی، اور کہاں پہ ختم ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور اس شخص کو عبد الرحمن بن ملجم کو پکڑا گیا. اس شخص کو باندھا ہوا تھا، اس کی زبان چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور اس شخص نے جب اسے کوڑے مارے، اس شخص نے یہ کہا میرے تم ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میری زبان کو ہاتھ نہ لگانے، میں ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت علی کا قاتل کہہ رہا ہے. اس کے سامنے یہی حق ہے جو اس نے کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے راستے سے جب ہٹا، سلف صالحین کے راستے سے جب ہٹا، ان کو صحابہ بھی نعوذ باللہ کافی نظر آ رہے تھے. تو یہ کٹھن راستے اس وقت نظر آتے ہیں، اس وقت ان پہ لوگ چلتے ہیں جب ان کو حق نظر نہیں آتا. جب حق سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو پھر یہ جو مصیبتیں ہیں اس طریقے سے امت پہ آتی ہیں. آج بھی ایسے گروہ موجود ہیں، آج کل جو نعرے لگتے ہیں فلاں حاکم کافر ہے، فلاں حکمران کافر ہے، فلاں حکمران کافر ہے. میرے بھائی حکمران اگر کفر بھی حکمران سے ہو جائے تو اس میں بھی شریعت کے ضوابط ہیں کہ اس کے خلاف کب اٹھیں گے، کب اس کے اتارنے کی کوشش کریں گے، اس کے بھی ضوابط ہیں شریعت میں. الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ برہان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا. صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر ہم ایسا وقت آئے اور ایسے ظالم حکمران آئے تو کیا تلوار سے ان کو نہ ہم لڑیں، تلوار سے نہ اتاریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے جواب انداز میں جواب دیتے ہیں، ہرگز نہیں. الا یہ کہ ان تروا، دیکھو کفرن، کفر دیکھو، بواح واضح کفر دیکھو، عندکم اللہ برہان، تمہارے پاس دلیل ہو کہ اس نے کفر عمل کیا ہے. چار شرطیں یہ ہیں، پھر آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو اتار سکو. طاقت نہیں تو خاموشی سے بیٹھو. اگر کفر بھی کر لیا تو حکمران نے کفر بھی ثابت ہو گیا، حجت بھی قائم ہو گئی، کیونکہ ایک شرط حجت والی بھی ہے. حجت ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہ ہو، جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں سب اپنی کرسی کو پکڑے ہوئے ہیں سب نے, ہو سکتا ہے جھوٹ بول بول کے اسے ایسی چیزیں سامنے رکھ دی ہوں. تو حجت قائم کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد طاقت ہونی چاہیے, جو اس کے خلاف اٹھنا چاہتا ہے اس کو اتارنا چاہیے, اس کو طاقت بھی ہونی چاہیے. اور شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک نعم البدل بھی ہونا چاہیے. اس کو تو آپ نے اتار دیا کافر قرآن کو, اب ایک متقی پرہیزگار دوسروں کو بند ہونا چاہیے. ایک کافر کو اتارا دوسروں سے جگہ آ گیا, پھر وہ فتنہ ہوئی فساد کو فائدہ ہوا, امت کے آپ ٹکڑے ٹکڑے کروا دے, فساد امت میں برپا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے گھر ویران ہو جائیں, خانہ جنگی شروع ہو جائے, معصوم جانے چلی جائیں, آخر میں کیا ملا؟ ایک کافر گیا دوسرا آ گیا, تو فائدہ ہوا کوئی؟ تو ان شرطوں کے ساتھ اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو جا کے کرو, اگر یہ شرطیں پوری نہیں ہیں تو آپ مہربانی فرما کر بیٹھے رہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اس کو ہدایت دے دے. اگر ہدایت لکھی ہے, اگر ہدایت نہیں لکھی تو اللہ تعالیٰ اسے جلدی ہماری جان چھڑوا دے اور ایک نیک اور صالح حکمران ہمارے لیے متعین کر دے. تو یہ حاکمیت, شرک فی الحاکمیت کی تفصیل ہے. ایک گھنٹہ ہونے والا ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں جو شرک الاصغر کی چند صورتیں ہیں, جو بنیادی طور پر یہ جو میں نے صورتیں بیان کی سارے شرک اکبر کی صورتیں ہیں, تقریباً 19-20 کے قریب ہیں. جی ہاں, 19-20 کے قریب صورتیں بیان کر چکے ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ وہ قول یا عمل جو بنیادی طور پر ہے تو شرک اصغر, لیکن شرک اکبر بھی کبھی کبھی ہو سکتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ بیان کریں گے. اگر کسی ساتھی کے پاس کوئی سوال ہے درس کے متعلق بہتر ہے, اگر درس متعلق نہیں ہے تو آپ کوئی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. وہ آیت ہے سورت الحج کی, آیت نمبر میں نے لکھا ہوا نہیں ہے, سورت الحج میں ہے. جس وقت یاد رکھیں امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے, اس سند صحیح ہے, میں دوبارہ دیکھوں گا انشاءاللہ. دعا میں کیسے, یعنی میں یہ کہہ دوں کہ آپ میری دعا کریں,
اس کے پاس جا جا کے دعا کرا رہے ہیں,
یعنی شخص کے پاس جاتا ہے وہ کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو.
یہ تصور ہے کہ یہ شخص اگر دعا کرے گا تو حل ہو جائے گا, اس شخص کی دعا کرنے میں تاثیر ہے اس آدمی کا عقیدہ رکھنا.
ہاں یہ دیکھیں,
لوگوں کے سوال ایسے میں رہتے ہیں کہ آپ لوگ مکے کے قریب ہو, آپ کی دعا قبول کرے گا, اس طرح کے بھی
نہیں, وہ الگ بات ہے. بات تبرک کی بات آئے گی اگلے دروس میں انشاءاللہ, برکت میں شرک کیسے ہوتا ہے تفصیل بیان کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ایک شخص اگر اس کی دعا مستجاب ہے, اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے, لیکن کچھ جو زیادہ لگ قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سنتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب جتنے بھی نیک و متقی پرہیزگار بنے رہو گے, جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں محنت کرو گے اور قرآن اور سنت پہ عمل کر کے, بدعت میں نہیں, بدعت میں بندگی نہیں ہوتی, یاد رکھیں بدعت اللہ تعالیٰ سے دور ہیں, یاد رکھیں مطلب بدعت پسند نہیں ہے. تو سنت کے مطابق آپ نوافل عبادات کثرت سے کریں گے تو جیسے حدیث قدسی میں ایسے بخاری میں, تو اللہ تعالیٰ شخص محبت کر بیٹھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. اور حدیث کے آخر میں اگر مجھ سے سوال کرے گا تو اسے میں ضرور دوں گا. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے اس کو پروفیشنل نہیں بننا چاہیے, پہلی بات تو یہ ہے پروفیشنل نہیں بننا چاہیے. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری طرف آؤ, وہ اپنی طرف بلاتا ہے, یہ جائز نہیں ہے, یاد رکھیں. کچھ کرامتیں بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اولیاء کو کرامتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ کرامت کو ایک ذریعہ بنایا جائے لوگوں کو دل جیتنے کے لیے, کہ لوگوں کے دل آپ سے جڑے رہے اپنے رب کو بھول جائیں, اسے کہتے ہیں غلو کی پہلی سیڑھی. اور یہ امتحان ہوتا ہے لوگوں کے لیے, کتنے لوگ گمراہ ہوئے, دیندار لوگ, اچھے لوگ, شیطان نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا اسی حربے سے. بھائی تمہاری تو دعا مستجاب ہوتی ہے, تو اپنا کلینک کھولے, جیسے کلینک ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے, ایک ہاتھ جگہ بنا لو, بس آپ پروفیشنل اسپیشلسٹ بن گئے ہو تم, وہ لوگ جاتے ہیں دعا کرواتے ہیں, بس لینے لگی ہوئی ہے, یہ بات درست نہیں ہے بالکل. اور جب ہم برکت کی بات کریں گے تو اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات بیان کریں گے. اعتکاف میں شمار اس کا ہوتا ہے, شمار ہو سکتا ہے, لیکن اعتکاف اس نیت سے قبر کے پاس بیٹھنا ذلت, خشوع, خضوع, انکساری, محبت, امید اور ڈر کے ساتھ, یہ عبادت کو لب لباب ہے. اس شخص بیٹھا ہے قبر کی مجاوری میں, صفائی کر رہا ہے, بیٹھا ہے, پورا دن گزار دیتا ہے, دو تین دن گزار دیتا ہے وہاں پہ, کھاتا پیتا ہے, کہیں سے بھیک مانگ کے کام تو نہیں کرتا, اس نے ادھر ہی رہنا ہے, ادھر پھر آ کے لیٹ جاتا ہے, کیا کر رہے ہو تم, جا کے کام کرو. نہیں جی میں مجاور ہوں, میں مجاوری کرتا ہوں قبر والے, قبر کی صفائی کرتا ہوں, لوگ آتے ہیں ان کو میں پانی پلاتا ہوں بس, یہاں پہ کوئی معاوضہ نہیں لیتا ہوں. اگر عبادت کی نیت سے آپ قبر کی مجاوری کرتے ہیں, مزار کی مجاوری کرتے ہیں, یہ شرک ہے. مراقبے میں جب وہ لوگ جاتے ہیں تو وہ ان کا دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ ایک چھپی ہوئی چیز کو کشف ہونا. یہ سب شیطان کے حربے ہیں, مختلف حربے ہیں شیطان کے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے یہ جو مختلف ڈھنگ اور طریقے ان سے ہمیں دور فرمائے اور محفوظ فرمائے. دنیا دار
کھیل میں ایک حاکم ہو گیا,
جی ہاں,
اپنی زندگی کے عمر میں اس کو ایک حاکم مان لیا,
جی ہاں,
فیصلے کی دیا,
جی ہاں, یہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے.
اس کا اور اس کا تقابل
دیکھیں, جو قاضی ہوتا ہے, قاضی کیا کرتا ہے, فیصلے کرتا ہے, تو یہ جو قاضی ہے جو فیصلہ کرتا ہے, یہ قرآن اور حدیث کو, یہ دین کو سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے. نبی علیہ السلام بھی فیصلہ کرتے تھے, صحابہ کرام بھی فیصلہ کرتے تھے, جو خلیفہ تھا وہی قاضی تھا, وہی فیصلہ کرتا تھا. تو یہ جو حکم وہ پیش کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے پیش نہیں کرتے, وہ حاکم کل اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اسی کو نافذ کرتے ہیں سمجھنے کے بعد. تو یہاں پر وہ حاکمیت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو حکم انسان بھی ہوتا ہے. اب میچ ہو رہا ہے کرکٹ کا, فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے, وہاں پر اگر یہ ریفری نہ ہو تو میچ ہو سکتا ہے؟ نہیں, ہونا چاہیے. تو یہ حکم جو ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے, حالانکہ دنیا کا مسئلہ ہے, فیصلہ اس نے کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کھیل جائز نہ جائز, الگ بات ہے, لیکن جو وہ عمل کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ عمل اس کا درست ہے. یہ شرک حاکمیت میں نہیں ہے. شرک الحاکمیت کے دین کے مسائل میں قانون سازی کرنا. اب اشارہ دیکھیں, یہ مرور کے اشارے ہیں. اب سگنل کراس کرتے ہوئے آپ کو فیصلہ کر دیتا ہے آپ کے اوپر, آپ نے فائن کرنا ہے یا جیل جانے کا کچھ بھی کرنا ہے. اس نے فیصلہ تو کیا ہے, کیا ہے فیصلہ؟ قرآن مجید میں ہے, یہ فیصلہ حدیث میں ہے, قانون سازی اس کی ہوئی ہے, لیکن کیا دین کی مخالفت ہوئی ہے؟ نہیں. یہ وہ فیصلے ہیں جو دنیا کے امور کو آسان کرنے کے لیے حاکم وقت متعین کرتا ہے, نافذ کرتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ اس کی فرما برداری کرنا واجب ہے. ابھی گاڑی کا رش مجھے آتے آتے آدھا گھنٹہ تقریباً لگ گیا. میں نے سوچا اگر یہ سگنل نہ ہوتے یا افراتفری ہوتی شاید میں دو گھنٹے میں نہ پہنچ سکتا. جدہ میں رش دیکھا آپ نے کتنا ہوتا ہے, لوگوں سے زیادہ گاڑیاں نظر آتی ہیں یہاں پہ. اگر یہ سسٹم نہ ہوتا اشاروں والا, یعنی گورنمنٹ اس کو نافذ نہ کرتی, تو میرا خیال ہے کوئی شخص ڈیوٹی پہ نہ جا سکے ٹائم پہ, سب معاملے الٹ پلٹ ہو جائے. تو اگر دنیا کو بہتر کرنے کے لیے کوئی فیصلہ نافذ کو جو شریعت کی مخالفت نہ کرے, جس میں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کفر التکذیب پہلا ہے, کفر الجحود دوسرا ہے, کفر الشک تیسرا ہے, کفر النفاق شک کفر النفاق چوتھا ہے, اور کفر الاعراض منہ موڑنے کا کفر پانچواں ہے. شریعت سے منہ موڑا ہوا ہے, نماز سے منہ موڑا ہوا ہے, یا دین کے علم حاصل کرنے سے منہ موڑا ہوا ہے, پتہ نہیں لا الہ مطلب کیا ہے, پتہ ارکان ایسے ارکان ایمان کیا ہے, تو یہ منہ موڑنے کا کفر ہے. اچھا بات میں بھول جاؤں گا, پچھلے آخری درس میں تین ہفتے پہلے جب میں نے بات کی اور ایک بہن کا سوال تھا کہ کیا عورت جمعہ کی نماز عورت پر واجب ہے کہ نہیں, اور میں نے یہ بیان کیا تھا کہ عورت پر واجب نہیں ہے, اور دلیل بیان کی ابو داؤد کی روایت میں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعۃ الا اربعۃ, اس میں عورت کا ذکر بھی ہے. تو میری بہن کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے, وہ ان کو یہ غلط فہمی ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, اور اس پر محدثین کا اجماع ہے. مجھے یہی بات سمجھ آئی ساتھیوں سے. لیکن حق بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث صحیح ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح فرمایا ہے, اور کچھ علماء نے ضعف کا بارے میں کہا کہ حدیث ضعیف ہے, کچھ علماء نے, لیکن محققین علماء کے نزدیک جو بات ہے علامہ البانی نے اس کو صحیح فرمایا ہے, اور محققین علماء کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے. اور اس کی وجہ جو بیان کرتے ہیں کہ کیوں حدیث ضعیف ہے, وہ ایک صحابی ہیں حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ, رویت کے لحاظ سے تو صحابی ہیں, سماعت کے لحاظ سے صحابی نہیں, یعنی چھوٹے تھے جن سے دیکھا ضرور ہے لیکن سنا نہیں ہے. صحابی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ضرور ہے لیکن کوئی بچپن تھا چھوٹے تھے سنا نہیں ہے, سمجھدار تھے لیکن سنا نہیں یہ حدیث نہیں سنی. تو کچھ لوگوں نے کہا یہ حدیث مرسل اس لیے ضعیف ہے, لیکن جو محققین علماء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ صحابی ہیں اور ان کی حدیث بھی حدیث مرسل نہیں, حدیث صحیح ہوتی ہے, اور تحقیق کے بعد ان کا یہ روایت صحیح ہے. اب دودھ ہے آپ کے پاس, یہ نکالے سے پہلے جلد. پہلی جلد نمبر ایک دکھائیں. ہاں جی ہاں, صحابی جرا نہیں ہو سکتے, بالکل صحابی سب ثقات ہیں, صحابی پر جو جرح کرتے ہیں وہ بہت خطرے میں ہیں. نہیں ہے, کتاب الجمعہ کھولے. جمعہ المبارک کے احکام, یہ ہے حدیث نمبر 1000. حدیث نمبر 1067 عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. اب اس کی تخریج یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. اسناده صحیح, اخرجه الدار قطنی من حدیث اسحاق بن منصور به, وقال له في الخلاصة وهذا اي قول ابي داود غير قاد في صحته, فانه يكون مرسل صحابي وهو حجة, والحديث على شرط الشيخين. اس کی تخریج میں خود کس کی ہے؟ حافظ زبیر علی زئی کی تحقیق ہے. جا حافظ صاحب, اور یہ ان کی تحقیق ہے, اور علامہ البانی کی تحقیق میں نے دیکھی ہے, ان کے جو سن ابو داود کی تحقیق انہوں نے کی, وہاں پر بھی صحیح لکھا ہوا ہے. اب دو علماء کا قول یہاں پہ آ گیا, بلکہ یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے. دار قطنی نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے, من حدیث اسحاق بن منصور, راوی اسحاق بن منصور سے روایت کیا ہے. وقال النووی, امام نووی خلاصہ میں یہ فرما, وهذا اے قول ابو داود. ابو داود نے اس حدیث کے بعد دیکھیں کیا فرماتے, جب یہ حدیث بیان کی وہ فرماتے, قال ابو داود طارق بن شہاب قد رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يسمع منه شيئا. کہ طارق بن شہاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ضرور ہے لیکن کچھ سنا نہیں. تو لوگوں نے سمجھا امام ابو داود نے اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا, انہوں نے انصاف کی بات کی ہے, یہ جو صحابی ہیں انہوں نے دیکھا لیکن سنا نہیں ہے. جو محققین علماء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں قدح نہیں ہے, امام نووی بھی خود فرما رہے ہیں, اے قول ابی داود غیر قادح فی صحتی فانہ یکون مرسل صحابی. یعنی ابو داود نے جو فرمایا یہاں پہ, یہ مرسل صحابی ہے, مرسل ضعیف ہوتی ہے, یہ قول درست نہیں ہے, بلکہ مرسل صحابی حجہ ہوتا ہے, وہ حجہ تو مرسل صحابی بھی صحیح ہوتی ہے. والحدیث علی شرط الشیخین, اور اس حدیث کی جو شرط ہے وہ ایسے ہے جو بخاری مسلم کی شرط ہے, بخاری مسلم کی شرط کے مطابق ہے, جسے ثابت ہوا کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے. اور اس میں میرے بہن کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ محدثین کا اجماع ہے اس کے ضعف پہ, اجماع نہیں ہے. ہاں کچھ لوگوں نے امام ابو داود کی اس روایت سے یہ سمجھا ہے کہ کوئی مرسل صحابی ہے تو یہ ضعیف ہے, محققین علماء کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث صحیح ہے ضعیف نہیں ہے. سوال بڑا پیارا سوال ہے, کیا مردوں اور عورتوں پر جمعہ کا غسل واجب ہے یا سنت ہے؟ اس کا میں کیا جواب دوں؟ شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک اس مسئلے پہ فتویٰ نہیں دیا، توقف فرمایا 30 سال، 3 سال نہیں، تحقیق کرتے رہے، کیونکہ احادیث جو ہیں دونوں طرف قوی ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ جمعہ کی نماز کے لیے بغیر غسل کے آ کے بیٹھے، عمر ان کو حکم دیا کہ غسل کر کے آؤ، پھر انہوں نے غسل نہیں کیا، نماز پڑھ لی، اس کے بعد انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی. اگر واجب ہوتا، اگر واجب ہوتا غسل اور بغیر غسل کے نماز پڑھ لیتے جمعہ کی تو نماز تو نہ ہوئی، بات سمجھے کہ نہیں. تو حضرت عمر نے بعد میں خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب ہے نماز ہو گئی کہ نہیں، نماز ہو گئی تو اس کا مطلب واجب نہیں ہے، لیکن وہاں پر الامر یقتضی الوجوب، تو اس مطلب اختلاف کی قوت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اتنی عرصہ تحقیق کی اور دیکھا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر ہے غسل کیا جائے، اور الحمدللہ پانی بھی موجود ہے، پانی نہیں ہے تو الگ صورت ہے، پانی نہیں ہے تو آپ کے لیے ویسے جائز ہے، تیمم بھی کر سکتے ہیں آپ. جب پانی موجود ہے تو غسل میں کیوں کوتاہی کرتے ہو، غسل کرنے میں کیوں سستی کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں اور آپ اس حکم کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں. یعنی اگر ہفتے میں ایک دن بھی نہیں نہاؤ گے تو کب نہاؤ گے؟ اگر انسان آپسی بات ہے، ویسے انسان دو دن نہ نہائے تو عجیب سا جسم لگتا ہے، پتہ جیسے کرائے پہ جسم لیا ہوا ہو، سیدھی سی بات ہے. اگر انسان اپنے جسم کی حفاظت نہ کر سکے اور ہفتے میں ایک دن بھی اسے نہ دھوئے تو جسم حق ادا نہیں کیا اس نے. تو غسل کر کے ہی جمعے کی طرف جائیں. بلکہ ایک بڑی پیاری حدیث میں بڑی پیاری فضیلت آئی جمعے کی، اور ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جمعے کا خاص اہتمام کیا کریں، اکثر ساتھی سے غافل ہیں واللہ ہے. وہ دکھ ہوتا ہے کہ طالب علم اور اہل حدیث ہمارے چند ساتھی سستی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہفتے میں ایک دن چھٹی کا ہوتا ہے، ریسٹ وغیرہ جی کھول کے سو لے. اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے جمعے کا جو ایک اتنا عظیم اجر و ثواب ہے وہ بھی آپ کا ضائع ہو جائے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، صحیح حدیث ہے، اور اتنی بڑی بڑا اجر و ثواب میں نے کہیں دیکھا نہیں. مختلف قسم کے عبادات موجود ہیں، اجر و ثواب ہے، لیکن یہ اجر و ثواب میں نے کہیں نہیں دیکھا، نہ کسی آیت میں نے پڑھا اور نہ کسی حدیث میں میرے سامنے آیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص جمعے کے لیے اٹھے، غسل وغتسل، دیکھیں غسل وغتسل، غسل کیا اور تاکید کے ساتھ غسل کیا، بہترین طریقے سے غسل کیا. اور ایک دوسرا قول ہے کہ بیوی سے ہم بستری بھی کی پھر غسل کیا، یعنی بہترین طریقے سے غسل کیا. غسل وغتسل وبکر وابتکر، اور جلدی کی، اور جلدی کرنے میں بھی انتہا کی، یعنی بہت جلدی گئے تاکہ امام کے قریب، ودنا من الامام، اور امام کے زیادہ قریب جا کے بیٹھا، اور کوئی لغو نہیں کیا، بیٹھا امام کو سنتا رہا، بہترین طریقے سے دھیان سے سنتا رہا، اور کوئی لغو نہیں، کبھی موبائل بند کر رہا ہے، کبھی موبائل بج رہا ہے، کبھی مسواک کر رہا ہے، کبھی، یہ سب لغو ہیں، اس کا جمعہ کا ثواب ہے ہی نہیں. یاد رکھیں مسواک کرنا بھی درست نہیں ہے، جمعہ کے خطبے کے دوران آپ مسواک بھی نہیں کر سکتے. جمعہ خطبے کے دوران آپ ساتھ والے کو نہیں کہہ سکتے آپ ذرا سیدھے ہو کے بیٹھیں. اس لیے جو نہ سمجھ بچے نہ لے کے جائے کریں، جو نہ سمجھ بچے لے کے جاتے اس کا جمعہ نہیں، اس کو کہے گا آرام سے بیٹھو، اس نے ایک دفعہ کہہ دیا اس کا جمعہ کا ثواب ختم ہو گیا. اور اکثر ساتھ ہم اسی سے غافل ہیں، تین سال کے بچے لے کے جاتے ہیں، ابھی 3 سال کے بچے لے کے جا رہے ہیں آپ، اس لیے تو وہاں پر شور مچا رہے ہیں، اپنے کہنے خاموش خاموش ہو، اپنے ایک دفعہ کہنا ہے آپ کا جمعہ چلا گیا، کوئی اجر و ثواب نہیں جمعہ کا، آپ کی نماز ضرور ہوگی لیکن اجر و ثواب نہیں ہے. اور امام کو سنا اور کوئی لغو نہیں کیا، اور سواری پہ نہیں گیا پیدل گیا، اس کا جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ یہ ہے، ایک ایک قدم پر ساری رات کا قیام اور پورے دن کا روزہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. جس کی مسجد گھر سے 10 قدم ہے، ایک ایک قدم پہ اجر سنا، میں نے دن کہا نہیں، ایک قدم کے ایک سال کا اجر و ثواب، جیسے اس نے ایک سال پورا رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھا ہو مسلسل. یعنی ایک شخص آپ امیجن کریں، رات کو قیام تہجد ساری رات اور دن کو روزہ پورے 365 دن، اس کا یہ معمول ہے مثال کے طور پہ، کتنا اس کا اجر ہوگا؟ اس شخص نے ایک قدم میں پا لیا ایک سال کا، دوسرے قدم میں دوسرا سال، تیسرے میں تیسرا سال، اگر مسجد آپ کے گھر سے دس قدم ہے تو دس سال کی عبادت ہے قیام اور صیام، اگر سو قدم کے فاصلے پہ ہے تو ایک سو سال، اور اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو اس سے زیادہ. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليلة
جمعة تو جو جامع مسجد میں ہونا ہے، اور جب مسجد جامع مسجد سے زیادہ قریب ہے اور وہاں بھی جمعہ ہوتا
ہے، افضلیت جامع مسجد میں ہے، جس میں زیادہ لوگ کی تعداد ہو وہاں پر زیادہ،
اور دونوں مسجد برابر جیسے ہیں مساجد میں جمعہ ہوتا ہے،
جی
قریب کی مسجد زیادہ بہتر ہے یا ثواب کی غرض سے؟
اگر اس میں کوئی مفسدہ نہ ہو تو دور والی زیادہ بہتر ہے، یعنی مفسدہ کیا سب ثواب حاصل کرنے کے لیے اس مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو اس میں کون آئے گا؟ تو پھر امام بیچارہ خالی نماز پڑھتا رہے گا اسے. اگر مسجد خالی نہیں ہوتی یا لوگ کم نہیں ہوتے تو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ سارے ادھر جائیں گے تو اس میں یہ مسجد ایسے رہے گی تو پھر یہ بات درست نہیں ہے.
جب
خطبہ دیتے
ہیں یا جب نماز
پڑھتے ہیں؟
کیا چیز؟
امام سے قریب بیٹھنے سے مراد خطبہ جہاں دیتے وہاں پر یا نماز جہاں پڑھاتے
ہیں؟ کتنا فرق ہوتا ہے؟ دونوں ایک برابر ہیں، جہاں پہ بیٹھے وہاں پہ بیٹھے کوئی حرج نہیں، یعنی مقصد پہلی صف، مقصد یہ ہے پہلے صف جتنے بھی قریب ہو قریب ہو جائیں، اور پہلی صف کی وہ جگہ جو امام کے زیادہ قریب ہو. کیا دروس کے درمیان شیخ کو پردے پر دیکھ سکتے ہیں؟ ابھی بھی عائشہ جو حدیث ہے کیا وہ جسم اور مختوم کے جو آئے تو اللہ المستعان. ٹی وی کی بات بیچ میں آئے گی، اسکرین کی بات بیچ میں آئے گی، اس میں تفصیل بہت ضروری ہے کہ کیا آپ کسی شیخ کو ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ درس دے رہا ہو؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بالکل جائز نہیں، اور جو حدیث آپ نے بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے تھے تو اندھے صحابی آئے، حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں، انہوں نے کہا ہے تو اندھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اندھے آپ تو اندھی نہیں ہیں. اس طریقے سے ایک روایت موجود ہے. اور کیا ٹی وی پہ آپ کسی شخص کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے. جو قول راجح ہے واللہ اعلم وہ یہ ہے کہ آپ ٹی وی پہ اگر مفسد راہ دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ٹی وی ایک ایسا آلہ ہے جس میں آپ خیر بھی دیکھ سکتے ہیں شر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ تصویر ہے یا نہیں، پھر اس میں اور اختلاف ہوتے ہیں، بہت لمبی بحثیں ہوتی ہیں. جو حق بات ہے جیسے محققین علماء بیان کرتے ہیں اس میں بھی قوی اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تصویر ہے، یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک، کچھ علماء کے نزدیک ٹی وی مکمل طور پہ حرام ہے، اور کچھ کے نزدیک ٹی وی حرام نہیں کیونکہ یہ تصویر نہیں ہے. اور اس میں یہ ایسا اختلاف ہے جس میں اختلاف میں سمجھتا ہوں گنجائش ہے، اس میں کوئی دوست دشمن کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے. اگر کوئی ساتھی یہ سمجھتا ہے کہ ٹی وی مطلب جائز ہے اور اس قول کو لینا چاہتا ہے کہ یہ تصویر نہیں ہے، یہ حرکت کرتی ہے، اور اس طریقے سے ہم دین کی اشاعت کے لیے ایک ذریعہ ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ہاں یہ بات ضروری ہے، جس کے گھر میں ٹی وی نہیں اس سے بہتر جس کے گھر میں ٹی وی ہے، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، جس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے وہ اس سے بہتر ضرور جس گھر میں ٹی وی ہے. کیوں بہتر ہے؟ کہ وہ اس کا جو وقت ہے وہ کسی اچھی چیز میں لگ جائے گا. جن کے گھر میں ٹی وی میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا وقت ضائع ضرور ہوتا ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.